ہماری کائناتیں دل کے پوشیدہ،
اے ہماری کائناتیں دل کے پوشیدہ خاموش۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب و رجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر۔ دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہِ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہِ سحر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہِ سحر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، کائنات دل کے کچھ دوسرے شمس و قمر، کائنات دل کے کچھ دوسرے شمس و قمر۔ یہ دنیا کا سورج اور چاند یہ تو کافر پہ بھی چمکتا ہے، کافر کو بھی نفع پہنچاتا ہے، مسلمان کو بھی، فاسق کو بھی، ہر روح کو نفع پہنچاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ان میں اور کافر میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا سورج اور چاند، ان کے دل کا نور، ان کے دل کی روشنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کے لیے غم کھانا، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، اس سے ان کے دور دل میں نور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اٹھانا، یہ غم ان کے شمس و قمر ہے۔ دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہِ سحر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر، کائنات دل کے کچھ دوسرے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل، اے رب درد جگر، اے امام درد دل، اے رب درد جگر۔
یعنی اللہ کے راستے میں جو غم اٹھایا جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا، شریعت پہ چلنے کا، اور اس سے جو مجاہدہ آتا ہے اور جو مشکلات آتی ہے ان سے جو غم پیدا ہوتا ہے، یہی غم اللہ کے راستے کا رہبر ہے، یہی غم اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی ذکر و عبادت اور نماز، روزہ، زکات وغیرہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا نہیں ہے، گناہوں سے بچتا نہیں ہے، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے نہیں بچتا،
تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آدمی کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایک کام تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ ناراضگی سے بچنے کا جو اہتمام نہیں کر رہا، یہ کبھی بھی اس کو منزل تک نہیں پہنچنے دے گا. وہ آدمی جو عبادت نفلی عبادت کم کرے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرے، یہ اس کا درد دل اس کا امام ہوتا ہے، درد دل اس کا امام ہوتا ہے، اس کو راہبری کرتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے.
تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل رہبرِ دردِ جگر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہماری رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہماری رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہماری رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر. میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکوں تیرے بغیر، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکوں تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات جہنور، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات جہنور، میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکوں تیرے بغیر، گرچہ حاصل ہو مجھے کل کائنات جہنور، اے خدا کیا رابطا ہے تجھ سے ان ارواح کو، اے خدا کیا رابطا ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاکی نہیں جو بے تیرے پاکی نہیں جو چین باسد مالو مر، اے خدا کیا رابطا ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاکی نہیں جو چین باسد مالو مر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آن سحر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی تے ہو منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تے ہو منزل بے خطر،
سری ہوئی مراد ہے آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نامرضیات سے، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے میں نفس کو جو غم آتا ہے، مجاہدہ آتا ہے جان، وہ اللہ تعالیٰ اس غم کو رہنما بنا دیتے ہیں، جس طرح تاریک راتوں میں ستاروں سے راستہ جاننے میں مدد لی جاتی ہے، اسی طرح سے غم کے تارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ باتوں سے بچنے پر دل میں جو غم آتا ہے گویا تاروں کی طرح ہے, آسمانی تاروں کی طرح, کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تک منزل تک پہنچا جاتا ہے ان ستاروں کی مدد سے. تو ان غموں سے گھبرانے والے بے وقوف ہیں, نادان ہیں اور بزدل ہیں. غم اٹھانا, اللہ کے راستے کا غم اٹھانا, یہ مردانہ ہمت کا کام ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر عورتوں کو بھی ولی اللہ بننا ہے تو ہمت مردانہ ہی اختیار کرنی ہوگی, ہمت وہی استعمال کرنی ہوگی جو مردانہ ہمت ہوتی ہے, تب گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے, تب غیبتوں سے حفاظت رہے گی, تب بد نگاہی سے حفاظت ہوگی, تب بدگمانی سے حفاظت ہوگی, تب جھوٹ سے حفاظت ہوگی, تب نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کا اہتمام ہوگا, تب ذکر اللہ پر دوام کا اہتمام ہوگا, تب جو ہے اعمال کو سنتوں کے متعلق کرنے کا اہتمام ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوں.
آسمان دل سے ان کے غم کے تارے ہوں اگر, پھر شب تاریخ میں بھی پیر و منزل بے خطر, پھر شب تاریخ میں بھی پیر و منزل بے خطر, دل میں ان کی یاد کی لہت ہوئے درد جگر, پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آہ سنم. گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی,
جانے زندگی اللہ تعالیٰ سے دور دور, یعنی گناہوں کی زندگی اللہ سے دور کر دیتی ہے. اللہ سے جو دور ہے وہ مراد ہے, گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی,
گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے تلخی شان و سحر, تلخ کر دیتی ہے تلخی شان و سحر, گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے
گناہوں کی وجہ سے معیشت تلخ کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, یہ کسی دنیاوی آدمی کا اعلان نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کلام پاک میں, کہ جس نے ہماری نافرمانی کی, اس کا مفہوم ہے کہ جس نے نافرمانی کی ہے ہماری ناپسندیدہ باتوں سے نہیں بچا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. لاکھوں عیش کے اسباب اور لاکھوں مال و دولت کے باوجود زندگی میں بے چینی, لاکھوں نعمتیں ہیں اس کے باوجود بے چینی, پریشانی, تلخی. اور گناہ جو ہم سمجھتے ہیں چند گناہ, گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے, پھر افسوس ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث بھی ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں. کتنے درجنوں تو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست مفسرین نے لکھی ہے, کتنے گناہ, کتنے گناہوں سے ہم بچتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, پھر اپنے آپ کو ہم پاک سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں بس کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے بلکہ تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے, فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ تو بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن باطنی گناہوں کی طرف ہمارا دھیان ہی بہت کم جاتا ہے. باطنی گناہ بھی کتنے ہیں, کہ کسی سے حسد کرنا, کسی سے بدگمانی رکھنا, کسی کی غیبت کر دینا, اور تکبر ہے، عجب ہے، اور بد کلامی کرنا اور گالیاں دینا، فحش کلامی کرنا، لان تان کرنا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں ہم ملوث ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اصلاح اخلاق کی رسالہ ہے، ہمارے حضرت کا تعریف کرتا، اس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو باطنی گناہ ہیں، اخلاق رذیلہ بھی ان کو کہتے ہیں، تو یہ بہت سے گناہوں کی بنیاد ہیں۔ اگر ان کی ہمارے قلب کی صفائی ہو جائے ان سے، تو پھر ہمارے اور بھی گناہوں سے ہمیں چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو یہ اصلاح اخلاق کا رسالہ بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے بار بار، اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ ہم بس اپنے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم بڑے پاک باز بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہوتا ہے۔ پاک، اپنے آپ کو پاک سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پاک کرنا تو فرض ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا، لیکن سمجھنا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا حرام۔ اور فرمایا حکیم الامت نے کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، بہت ٹوٹے پوٹے، اور اپنی عبادات کو بھی جو ہو جاتی ہے وہ اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اور اس میں جو کرتا ہے اس سے بھی استغفار کرتا ہے، واجب سمجھتا ہے کہ اس پر خطاؤں کا صدور عبادات میں بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے لائق تو ہماری عبادت ہو ہی نہیں سکتی، تو ہماری عبادات بھی واجب الاستغفار ہیں، وہ تو خطاؤں پر بھی استغفار کرتا ہے۔ تو کتنے گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ٹوٹے پوچھے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔
گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی تلخ کر دیتی ہے نام و سفر، دل میں ان کی یاد کی لذت ہوئے درد جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر۔
مجالس علم و حکمت۔ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے رئیسوں اور سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دین کی بات پوچھی۔ اس وقت ان کے سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کچھ ناگواری ظاہر ہوئی، کیونکہ آپ کو یہ ڈھرس تھی کہ اگر اس وقت یہ سرداران قریش ایمان لے آئے تو ان کی وجہ سے اللہ کے دین کو بہت قوت پہنچے گی، اس وجہ سے آپ کو چیم بجبین ہوئے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا۔ جو شخص ہماری محبت کا درد لے کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ہم سے ڈرتا بھی ہے، آپ اس سے روح گردانی فرما رہے ہیں صرف اس خیال سے کہ ان کو دین پہنچ جائے جو ہماری طلب نہیں رکھتے، حالانکہ ان کا نفع مضمون ہے، یعنی ضمنی ہے، یعنی پکا نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے بھی یا نہیں لائیں گے، لیکن یہ جو ہماری محبت لے کر دوڑتا ہوا آیا ہے اس کا نفع یقینی ہے، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اللہ کی طلب میں ہی کچھ بات پوچھنے آ رہے تھے، پھر آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اپنے عاشقوں کا کیا مقام ہے کہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہیں، مفلس ہیں، بے نام و نشان ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ اپنے نبی پر کس انداز سے خطاب فرمائے۔ ہم آپ ہوتے تو اس واقعے سے اکڑ جاتے کہ ہماری وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اس واقعے کے بعد سے شرمندہ شرمندہ رہتے تھے، غلبہ ادب اور محبت کی وجہ سے ان پر شرمندگی طاری ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا راستہ چین سے بیٹھنے سے طے نہیں ہوتا، بے چینی سے طے ہوتا ہے۔ اگر گناہ کے تقاضے ختم ہو جائیں تو اللہ کے راستے کی ترقی بھی رک جائے، ان تقاضوں ہی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے کہ گناہ تمہیں اپنی طرف کھینچیں اور تم پوری محنت سے ان سے اپنا دامن چھڑا کر اللہ کی طرف بھاگتے رہو۔ اسی جہاد اور کشمکش سے راستہ طے ہوتا ہے اور پرے پرواز میں قوت آتی ہے، چین سے بیٹھو گے تو پر ہی بیکار ہو جائیں گے۔ یہی بات دیکھیے کام کی ایک کلید ہے یہ کہ جو لوگ مشکلات سے گھبراتے ہیں وہ انتہائی نادانی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کیوں آ رہی ہیں۔ یہی حضرت بات فرما رہے ہیں ارشاد کہ مشکلات ہی سے راستہ طے ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے مشکل آ رہی ہے ہم وہیں کے وہیں ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں، مشکل آتی ہے مشکل اٹھانے سے راستہ طے ہوتا ہے، جتنی مشکلات آ رہی ہے مجاہدات آ رہے ہیں اس سے راستہ طے ہوتا ہے۔ لہذا سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے راستے کا غم ہے، یہ دوستوں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو یہ غم نصیب فرماتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا غم، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، یہ اللہ اپنے دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم دین میں چل رہے ہیں غم کیوں آ رہے ہیں، غم آئے گا اس کو برداشت کرو، اسی غم سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ یہ اشعار بھی یہی ہے کہ اللہ کے غم کے غم سے اللہ کے راستے کا غم اٹھانے ہی سے راستہ طے ہوتا ہے، یہ غم اللہ تعالیٰ کے منزل تک پہنچنے میں رہبری کرتا ہے اور تکمیل کا کام دیتا ہے، اس سے گھبراؤ مت۔ اور غم جو ہوتا ہے وہ نفس کو غم ہوتا ہے، روح کو غم نہیں ہوتا، روح خوش ہوتی ہے، اصل چیز روح ہے۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم بالکل لاش ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ جیسے حضرت نے مثال دے کر فرمایا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نام ممتاز ہے، تو اگر میری روح نکل جائے تو کوئی کہے گا کہ یہ ممتاز ہے، بلکہ کہے گا یہ لاش ہے، میت ہے، پھر تھوڑی کوئی ممتاز کہے گا۔ اصل چیز روح ہے، روح جب تک برقرار ہے ہم برقرار ہیں، اصل چیز ہماری بنیاد روح ہے۔ تو روح کو خوشی ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کا غم آتا ہے، نفس کو غم ہوتا ہے، وہ روح کو غم نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا راستہ چلنے کے بعد اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ گناہ سے بچنے میں انسان کو ایک فطری خوشی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو اس کی اصل یہی ہے، اس کا مرکز دین ہے، لیکن گناہوں کے ماحول کی وجہ سے وہ دین سے غفلت کرنے لگتے ہیں، اٹھاتے رہو گئے، سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر سوتے رہتے ہیں، پوچھو گے کیا بیان ہوا تو کچھ ان کو یاد ہی نہ یاد ہوتا ہے نہ پتا ہوتا ہے، ادھر بیٹھو سامنے نہ بیٹھا کرو، یہاں بیٹھ کے سو جاؤ جتنے سونے۔ بات میں بھی کتنا خلل آ جاتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا کیا بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کیا، دین جہاں جہاں گناہ ہوتا ہے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں نیکی ہوتی ہے اس سے اس کو خوشی پیدا ہوتی ہے، لیکن گناہوں کے عادی ہو جانے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا، حالانکہ روح بے چین رہتی ہے، معذب رہتی ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہے، لیکن وہ نکل نہیں پاتا دنیا کے ماحول کی وجہ سے، گناہوں کے ماحول کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ غم در حقیقت نفس جو ہمارا دشمن ہے اس کو پہنچ رہا ہے، اور ہماری اصل اور ہماری فطرت جو ہے وہ روح ہے، اور روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور روح کا مرکز نیکی ہے اور انوارات ہیں اور ذکر اللہ کا طواب ہے، گناہ سے بچنا ہے اور نیک صحبتیں ہیں، یہ سب اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا گناہوں سے بچنے کے غم سے گھبراؤ مت، غم اٹھاتے رہو، اسی سے راستہ طے ہو رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ راستہ طے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے راستے کا غم کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے انبیاء کو کیوں دے دیتے، اولیاء کو کیوں دیتے؟ اولیاء نے بھی غم اٹھایا، انبیاء نے بھی غم اٹھایا، صحابہ نے بھی غم اٹھایا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جس کو اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی توفیق ہو جائے سمجھو وہ کامیاب ہے، اور جو آدمی اس سے گھبراتا اور کتراتا ہے وہ اس کی ناکامی کا خطرہ ہے. اس لیے کہ بلکہ ناکامی ہی ہے، اللہ من تاب توبہ کر لے. اور ہمارے حضرت کا شعر ہے، حضرت نے فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آبو گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے والے کو بہت چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے بڑھ کر زندگی عطا فرماتے ہیں. چین سے بیٹھو گے تو پر ہی بیکار ہو جائیں گے. جب چڑیا اڑتی ہے تو اس کو کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں، کہیں باز گھات میں ہے، کہیں شکاری نشانہ لگا رہا ہے، کہیں بلی داؤ لگائے بیٹھی ہے. ان خطروں کی وجہ سے اس چڑیا کی رفتار پرواز تیز تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاں ذرا سا بھی خطرہ ہوتا ہے وہاں سے فوراً اڑ جاتی ہے. اسی طرح کوا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ موٹ زمین پر ہاتھ لے جا کر اس کی طرف مارنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ ممکن ہے زمین سے اس نے ڈھیلا اٹھایا ہو اور مجھے مار دے. محض اس گمان پر وہ اس جگہ سے اڑ جاتا ہے. ایسے ہی جہاں گناہ کا یقین نہیں، محض گمان بھی ہو تو اس جگہ سے بھی فوراً بھاگ جاؤ. سبحان اللہ. ہماری جانیں اللہ کے راستے کا پرندہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف اڑ رہی ہیں، اور گناہ مثل باز اور شکاری کے ہیں. پس تم گناہوں کے بازوں اور شکاریوں سے اپنے کو بچاتے ہوئے اللہ کی طرف اڑتے رہو، ان خطروں کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف تمہاری پرواز کی رفتار تیز ہو جائے گی. جب یہ خطرے پیش آئیں تو اور تیز بھاگو کہ جلدی سے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے ہی میں ہلاک ہو جاؤ. اگر گناہ کے تقاضے اور اسباب ہی نہ ہوں تو پھر کوئی کیوں اللہ کی طرف بھاگے گا، چین سے بیٹھ جائے گا اور راستہ رک جائے گا. بس جدوجہد کا حق ادا کرو، گناہ سے بچنے میں کتنی مشقت اٹھانی پڑے سب جھیل لو، اس میں سستی نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدہ کرنے کا حق ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح جہاد میں گزری، پوری زندگی کس طرح جہاد میں گزری ہے. ایک جہاد سے واپس آ کر بستر کھلنے نہ پاتا تھا کہ دوسرے جہاد کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. آپ کی پوری حیات طیبہ اسی حالت میں گزر گئی، صرف وفات سے چند سال قبل کچھ اطمینان. ارشاد فرمایا، ایک علم عظیم ہے یہ، فرمایا کہ آج صبح جب میں ٹہلنے گیا تو واپسی میں راستے میں اللہ نے ایک علم عطا فرمایا. جس وقت یہ علم عطا ہوا اس وقت میں چلتے چلتے رک گیا اور تھوڑی دیر تک کھڑا رہا. پھر احتیاط سے فرمایا کہ اس کو نوٹ کر لینا، یعنی سیدی حضرت نیسا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس کو نوٹ کر لینا. ارشاد فرمایا کہ ایک چراغ دوسرے چراغ کو اس وقت روشن کرتا ہے جب اس میں تیل بتی بھی ہو، اگر تیل بتی ہی نہ ہوگی تو چراغ کس چیز کو روشن کرے گا. اسی طرح شیخ کا کام یہ ہے کہ طالب کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کر دے، لیکن یہ چراغ کب روشن ہوگا؟ جب طالب کے دل کے چراغ میں ذکر و معمولات کی تیل بتی بھی ہو، یعنی شیخ کی خدمت میں حاضری سے پہلے پابندی سے ذکر و معمولات کا اہتمام رکھے. یہ ذکر و معمولات ہی وہ تیل بتی ہے کہ جس کو لے کر جب وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو شیخ کے قلب میں جو اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہے وہ طالب کے دل کے چراغ کو روشن کر دے گا. یعنی ذکر کی پابندی کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ذکر میں چوری کرتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذکر معمولات نہیں کر رہے تو نقصان میں رہیں گے، پھر صحبتوں کا بھی وہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا جو ذکر اللہ پر دوام کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. ذکر و معمولات سے قلب میں شہد کا نور اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص ذکر و معمولات کا اہتمام نہیں کرتا اور شہد کی خدمت میں جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی چراغ میں تیل بتی نہ ہو، تو وہ دوسرے چراغ کے پاس لاگ بیٹھے لیکن روشن نہ ہوگا. اسی طرح شیخ کی صحبت ایسے شخص کو مفید نہ ہوگی جو ذکر و معمولات کی پابندی نہ کرتا ہو. ایسے ہی جو شخص ذکر و معمولات تو خوب کرتا ہے لیکن شیخ کی خدمت میں نہیں جاتا تو وہ ایسا ہے کہ گویا چراغ میں تیل بتی تو موجود ہے لیکن دوسرے چراغ کی لو سے اپنے آپ کو قریب نہ کرے تو وہ بھی ہرگز روشن نہ ہوگا. بس ایسا شخص جو صرف معمولات پر اکتفا کر لے اور صحبت کی شیخ کی صحبت میں نہ بیٹھے اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت کا چراغ روشن نہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ کا ولی بھی ہو جائے وہ سخت دھوکے میں ہے. ایسا شخص چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو جائے, لاکھوں اس کے مرید ہو جائیں, کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا کہ اگر اچانک کوئی حسین سامنے آ جائے اور دل کرے کہ اسے دیکھ لو تو تم فوراً آسمان کی طرف دیکھو کہ اوپر سے اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر اچانک کوئی حسین سامنے آ جائے اور دل کہے کہ اسے دیکھ لو تو تم فوراً آسمان کی طرف دیکھو کہ اوپر سے اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہر روز اگر 5 روپے بچاتے ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم نے 5 روپے بچا لیے. پھر اگلے دن 5 روپے اور جمع کرتے ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو کہ آج 10 جمع ہو گئے. پھر اگلے دن اور 5 جمع کرتے ہو تو اور خوشی ہوتی ہے کہ آج 15 ہو گئے. اسی طرح جتنے روپے بڑھتے جاتے ہیں خوشی بڑھتی جاتی ہے. اے میرے دوستو, اس فانی چیز کے جمع کرنے پر تو اتنے خوش ہوتے ہو حالانکہ یہ روپیہ زمین کے اوپر ہی رہ جائے گا, قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, لیکن اللہ کا نام جمع کرنے میں کیوں خوش نہیں ہوتے کہ آج ہم نے 100 دفعہ اللہ کا نام لیا, کل 100 دفعہ جب اور نام لوں گا تو 200 ہو جائے گا, تیسرے دن 300 ہو جائے گا. اس طرح 60 سال کی زندگی میں لاکھوں دفعہ اللہ کا نام لے لو گے. یہ اصل سرمایہ ہے جو ساتھ جائے گا. قبر کی تاریکی میں یہی نام نور بنے گا, میدان قیامت میں یہی نام سایہ عرش دلائے گا, جنت میں اسی نام کی بدولت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. میدان محشر میں جب رب تعالیٰ اس نام کا میزان کریں گے تو فرمائیں گے کہ میرے بندے نے تو دنیا میں لاکھوں دفعہ میرا نام لیا ہے, میں اس پر دوزخ کو حرام کرتا. بس دوستو, سب سے بڑا سرمایہ تو یہی اللہ کا نام ہے. روپیے کی فکر نہ کرو, اس نام کو جمع کرنے کی فکر کرو. سبحان بس یہی بات بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اس بات کو بار بار ہم یاد رکھیں, تکرار کرتے رہیں کہ دنیا کے اندر جو خوشی ہے, جتنی بھی خوشیاں ہیں, سب کی سب عارضی ہیں. اسی طرح دنیا کے سارے غم اور تکالیف سب عارضی ہیں, اس لیے کہ دنیا پوری کی پوری فانی ہے. ہم بھی فنا ہونے والے ہیں, دنیا بھی فنا ہونے والی ہے, ایک دن سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر جو نیک اعمال کر لیے ہوں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائیں گے, اور جنت میں انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں دخول نصیب فرمائیں گے. وہ ہے ہماری اصلی زندگی, وہ ہے ہماری غیر فانی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ تھوڑی زندگی امتحان کے لیے اللہ نے دی ہے, اس میں بس کام یہی کرنا ہے. کوئی سارے مزے نہیں چھوڑنے, صرف ناجائز مزے چھوڑنے ہیں, ناجائز باتوں کو چھوڑنا ہے. جائز جتنی باتیں ہیں ان کو اختیار کر لو, کوئی منع نہیں ہے, ہر جائز کام کر سکتے ہیں, لیکن صرف چند باتیں اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمائی ہیں ان باتوں سے رک جاؤ. اور ان باتوں سے رکنے میں, ان گناہوں سے رکنے میں جتنا بھی غم آ جائے, چاہے جان بھی چلی جائے, جان دینے کا جذبہ پیدا کر لو کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. بس یہ تھوڑی زندگی صبر کی ہے, اس کے بعد ایسی عیش ہے بھائی. تھوڑے دن کا صبر ہم کر لیں تاکہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام دے. عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. ایک بزرگ نے کتنی اچھی بات, سادہ سی بات فرمائی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو 60-70 سال کی زندگی ملتی ہے, بہت سے بہت 100 سال کی مل جائے گی, اس کے بعد تو آخرکار قبر میں جانا ہی ہے، اور اس کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اس دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ٹھوس حقیقت، اس دنیا سے زیادہ ٹھوس حقیقت، یہ دنیا تو سایہ ہے، حقیقت تو آخرت ہی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے. یہاں ہم یہ سیمنٹ کے بنگلے لوہے کی چیزیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مضبوط چیزیں ہیں، ہمارا بڑا سہارا ہے. دوستو قیامت کے دن ایسے مٹی کے پہاڑ تک روئی کے گالوں کی طرح، تھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح پھر رہے ہوں گے. یہ تو اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، سایہ ہی سایہ، ظاہر میں ٹھوس ہے لیکن مرتے ہی جو ہے سارا اس کا فسانہ پتہ چل جائے گا، فسانہ ہو جائے گی زندگی. اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، وہی کامیاب، اس کی کامیابی تو کامیابی ہے، اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی بھی عارضی ہے. اسے کوئی یعنی ساتھ لے کر نہیں جائے گا، اپنے ساتھ ساتھ یہ نہیں پھرے گا، بلکہ سب یہی رہ جائے گا. تو ہم کیوں نہ اس زندگی کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں، جبکہ جائز مزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں فرمایا. کھاؤ پیو، ہنسو بولو، خوش رہو، اور دوستوں میں رہو، نیک دوستوں میں رہو، والدین کی خدمت کرو، بھائی بہنوں کے ساتھ رہو، گھر میں رہو، آرام سے رہو، مزے میں رہو، کچھ منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بس چند باتوں سے منع فرمایا ہے کہ بھائی یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اور وہ گناہ سے نقصان بھی ہمیں ہی ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر نفع نقصان سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کی صرف اللہ کی صفات خود اپنی صفات ہیں اور لامحدود صفات ہیں. اللہ کو ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں، نقصان ہمیں خود ہوتا ہے، گناہ سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے. صحت بھی خراب ہوتی ہے، روزی بھی تنگ ہوتی ہے، پریشانیاں مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، مہلک بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں، طرح طرح کی آفات آتی رہتی ہیں، سب ہی گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے، آرام سے رہیں گے، صحت سے رہیں گے، خوش رہیں گے، غمگین نہیں رہیں گے. تو یہ ہے فائدہ کہ دنیا کے اندر تھوڑے دن صبر کر لو اور گناہوں سے بچ لو، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی نعمتیں جن میں ذرہ برابر کوئی تغیر زوال بھی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کے ہمیشہ جوان رہو گے. وہاں جو مرد ہے وہ بھی جوان رہے گا، جو عورت ہے ہمیشہ کے ہمیشہ وہ بھی جوان رہے گی، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت اور حسین بنا دیں گے، اور بہترین جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت بہترین جنت ہے، بے عیب جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جاندار جو ہے اس کو ایک گمان بھی نہیں ہو سکتا، کوئی جانتا نہیں، اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک وہاں بنا جمع کر کے رکھی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو ہمیں فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہم ایمان لائیں اور تھوڑے دن کا صبر کر لیں، تھوڑے دن کا صبر. اور ہمارے حضرت نے تو یہ سب مضمون کھول دیا ہے کہ جو انسان تھوڑے دن صبر کرتا ہے دنیا کے اندر، اور جب اس کو تقویٰ میں رسوخ ہو جاتا ہے اور گناہ وہ پکا عزم کر لیتا ہے کہ اب چاہے جان چلی جائے تو گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے مزے دنیا ہی میں آنے لگتے ہیں. تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. جس کی دنیا میں جنت سے بڑھ کر مزہ آنے لگتا ہے اس کو، میرے دوستو تھوڑا سا ہم صبر کر لیں اور اللہ کے لیے صبر کریں، مزے کے لیے، راحت کے لیے، خوشی کسی چیز کو اپنا مقصود نہ بنائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں. پھر دیکھو کیسی چین کی زندگی دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، عزت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، سلامتی والی زندگی شروع ہو جاتی ہے، کاموں میں آسانیاں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. کتنے وعدے ہیں تقویٰ سے رہنے پر کہ ہم اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے اور ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور ہم اس کو بے گمان رزق عطا فرمائیں گے اور ہم اس کو ایسا نور فہم عطا فرمائیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو حق و باطل کے اندر تمیز کرنا، تمیز پیدا ہو جائے گی، کیا حق ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، یہ تمیز اس کو پیدا ہو جائے گی. اس تمیز کا پیدا ہو جانا میرے دوستو سیدھا سیدھا جنت کا راستہ ہے، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ یہ اچھائی ہے تو پھر برائی کی طرف کیوں جائے گا، جب اس کو تمیز پیدا ہو جائے گی. تقوی اختیار کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ظاہری فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، لیکن ہم جو ہے بس
اندھا دھند گناہوں کو اور اختیار کرتے جا رہے ہیں, ماحول کو دیکھ رہے ہیں, زمانے کو دیکھ رہے ہیں, ساری باتوں کی ہمیں خبر ہے کیا کیا رسم ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیسے معاملات ہوتے ہیں, لیکن نہیں خبر ہے تو یہ خبر نہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ رسول کا کیا حکم ہے, یہ خبر نہیں ہے تو یہ خبر نہیں. یہ آخرت سے انتہائی غفلت کی بات ہے. جانا سب جب سب نے وہاں ہے ہی تو انتہائی بیوقوفی اور نادانی کا سودا ہے کہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں کے متعلق ہم معلوم نہ کریں کہ وہاں ہماری کیا چیز کام آئے گی اور کیا چیز ہمیں نقصان دے. ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی یہ جانا نہ چاہیے. اللہ کی مرضی دیکھو, ہر کام میں اللہ کی مرضی دیکھو اور ہر کام میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو. یہ تو ہے کامیابی کا راستہ اور عزت کا راستہ. اور یقین جانو کہ اگر ہم نے غیروں کی نقالی کی, ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں, ہمارے خوشیوں کی رسمیں انگریزوں کافروں سے لی گئی ہیں, مسلمان تو بس نقالی کرنے آئے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے مسلمان پریشان ہے. آج جہاں پر مسلمان ہے وہاں پریشان ہے. اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. اس کی عزت اسلام میں تھی, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اسلام تو حسین ہے, مسلمان برے ہو گئے ہیں, مسلمان بد اعمال ہو گئے ہیں. اسلام کو اختیار کرو, حسین ہو جاؤ گے, معزز ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس کلمہ حق کو عزت کے ساتھ تصدیق کر دی اور اختیار کر لیا, میں اس کو عزت دوں گا, اور جس نے اس سے اعراض کیا اس کو میں ذلیل کر کے اس کلمے کے تابع ہونے پر مجبور کر دوں گا. تو کیوں نہ ہم عزت کیوں نہیں چاہتے اپنی. آج تمام رسومات, تمام معاملات ہمارے غیروں کی نقشہ ہے. لباس دیکھو بچوں کے, تو وہ ایسے لباس کہ جو کافر پہنتے ہیں, جن کو کوئی حیا بھی نہیں ہے, ان کے یہاں تو گلی گلی چپے چپے بےغیرتی ہو رہی ہے, اور یعنی بے حیائی کے یعنی کیا کہیں کہ حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, بے لباس پھر رہے ہیں, اور کسی کو کسی کا پتہ نہیں کہ کون کس کی بیوی ہے, کون کس کا شوہر ہے. اس قدر بے حیائی اور ذلت کے کام وہاں ہو رہے ہیں. ان کے معاملات کو اور ان کے احوال کو اور ان کے ہولیوں کو ہم اپنا رہے ہیں, ان کی نقل کرنے کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں, ان کے لباس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں. میرے دوستو, یہ کافروں اور جانوروں کے لباس کو اچھا سمجھنا یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے. اس کا ایمان سب خطرے میں ہے جو کافروں کے اعمال کو, داڑھی موڑنے کو اور ٹخنے ڈانکنے کو اور پتلونے پہننے کو اور ٹائیاں لگانے کو, اور لڑکیوں کا چست لباس, ٹائٹ پہن رہی ہیں لڑکیاں, کہیں جینس پہن رہی ہیں لڑکیاں, کہیں سائیکلیں چلاتی پھر رہی ہیں لڑکیاں, اور دوسرے بچے ان کے للچا رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے, ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. بس انداز ان ماں باپ نے دیکھا کہ بچوں نے یہ ضد کی کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے, تو لہٰذا وہ بچے کی فرمائش پوری کرنے میں لگ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. ہم اپنے بچے کو آگ میں دھکیل رہے ہیں. کون ماں باپ ایسے بیوقوف ہوں گے جو اپنی اولاد کو آگ میں دھکیل رہے ہیں. لیکن ہم اندر آنکھیں بند کیے ہوئے زمانے کی روش میں بہے چلے جا رہے ہیں. لوگ اللہ والے اور یہ اللہ کی بات تو سنتے نہیں, سنتے تو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. دین کی خبر ہی نہیں, قرآن و حدیث کو کھول کے دیکھتے نہیں, بس چلے جا رہے ہیں. جہاں رسومات ہیں, ہندوؤں کی رسومات, کافروں کی رسومات, انگریزوں کی رسومات, ہر جگہ غیروں کی نقالی ہے. صبح دیکھو تو دیر تک پڑے سو رہے ہیں اور راتوں کو جاگ رہے ہیں. نہ کوئی ہمیں اعمال کی فکر, فجر کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں, نماز پڑھی تو جیسے تیسے پڑھ لی, جماعت سے نہیں پڑھی. یہ حالات جو ہے ہمارے انتہائی خطرناک ہیں میرے عزیزو. یہ آخرت سے غفلت کی علامت ہے. آخرت سے غفلت نہ کریں ہم, بلکہ آخرت کی تیاری کی فکر کریں. اور دنیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی یہاں محنت کر لو, جو بو گے وہاں آخرت میں کاٹ لو گے, اور اگر یہاں نہ بویا, یہاں محنت نہیں کی, تو آخرت میں محروم رہو گے. تو کتنے خسارے کی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہم کو جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر چلنے کو ہم فخر محسوس کریں, دین پر چلنے کو ہم عزت محسوس کریں, اور دین کو چھوڑنے میں ہم ذلت محسوس کریں. ذلیل ہو جائے گا مسلمان, جب اسلام پر نہیں چلے گا. برائی اسلام میں نہیں ہے, اسلام تو بالکل پاکیزہ اور خوشنما اور بہترین زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا, اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں. لیکن ہم برے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں. ہم کافروں کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے اصول سے چلتے ہیں, ان کی کیسی صفائی ہے, ان کے کیسے قوانین ہیں. ظالموں, یہ سب قوانین انہوں نے اسلام سے سیکھے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ اصول, ان اصولوں کو اپنا لیا اور خود مسلمان ان اصولوں کو چھوڑ بیٹھا ہے, اسی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے. بتائیے کیا اسلام دھوکے بازی سکھاتا ہے؟ تو ہم ان کی تعریف کیوں کریں؟ ہم اسلام کی تعریف کیوں نہیں کرتے کہ اسلام دھوکے بازی سے منع کرتا ہے؟ بتائیے اسلام صفائی نہیں سکھاتا تو برے تو ہم ہوئے کہ ہم صفائی نہیں رکھتے, اسلام نے کہا برائی ہے. اسی طرح اسلام دوسرے مومن کی حفاظت نہیں سکھاتا کیا؟ آپ کے ہاتھ اور زبان سے, جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده والمؤمن من امنه الناس علی دمائهم واموالهم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اور مومن کامل وہ ہے کہ جس سے دوسرے تمام لوگوں کے, یعنی یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت اس کی اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے اموال کے بارے میں بالکل مامون ہو, مطمئن ہو کہ مومن ہے. مومن ہم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو بعض اصول انہوں نے لے لیے, لہذا ہم ان کو بے وقوفی میں اچھا سمجھنے لگ گئے, نادانی میں, انتہائی بے عقلی میں ان کو اچھا جاننے لگ گئے. بھائی وہ اسلام کے ایسے سنہری اصول ہیں, جو ان اصولوں کو اپنائے گا وہ بھی بہترین ہو جائے گا, اس کا نظام بہترین ہو جائے گا. وہاں کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی نقالی میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے ظالم, آپ بے وقوف ہو, اپنے دین کو اختیار کرو تم ان سے اچھے ہو جاؤ گے, اس لیے کہ تمہارے پاس ایک سب سے بڑی ایسی دولت ہے جس کے نہ ہوتے ہوئے ان کی ساری نیکیاں برباد ہیں, ان کی ساری صفائیاں گندگیاں ہیں, ان کی ساری اچھائیاں برائیاں بدل جاتی ہیں. وہ ہے کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کے پاس ایسی زبردست دولت ہے جو تمام کے تمام ساتوں پلڑے, یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک طرف ہی کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ وہ پلڑا جھک جائے گا. ہر مسلمان اس ساری کائنات سے بڑھ کر ایک دولت لیے پھر رہا ہے. میرے دوستو, اپنے آپ کو کمتر مت جانو, احساس کمتری اور چیز ہے, توازو اور چیز ہے. احساس کمتری میں مت جاؤ, تم اتنی بڑی دولت لیے دل میں پھر رہے ہو اپنے سینے کے اندر, جو ساری کائنات کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیج ہے, ساری اچھائیاں اس کے مقابلے میں ہیج ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کلمہ گو مسلمان, اگرچہ وہ زانی بھی ہو, اگرچہ وہ شرابی بھی ہو, کتنے ہی اس نے قتل و غارت کر دی ہو, لیکن تمام کفار سے پھر بھی وہ سب سے افضل ہے. اس کلمے کی بدولت, اس کلمے کی ایسی دولت ہے, اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں, ایسی بہترین اصول ہیں کہ جو ان اصولوں کو, تعلیمات کو اپنائے گا وہ دنیا کی معزز ترین قوم ہو جائے گا. اور ہاں, اور نہ صرف دنیا کی معزز ترین قوم ہوگا بلکہ اللہ کی بھی معزز قوم ہو جائے گا. حتیٰ کہ اس قدر اگر یہ ایمان میں ترقی کر لے, اپنے اسلام اور ایمان کو کامل کر لے, تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. اتنی بڑی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. افسوس ہے, ہماری جہالت کی انتہا ہے. کالجوں کی ڈگریاں لے رکھی ہیں, یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے رہی ہیں, لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. بھائی ہماری لڑکی بڑی پڑھ لکھی ہے, بڑی, کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے, کوئی ہے. جہالت ہے, سب جہالت, واللہ خدا کی قسم جہالت ہے. جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. ہم اپنی اولاد کو وہ راستہ نہیں دکھا رہے جو جائز راستہ ہے. جائز راستہ اختیار کرو, کوئی منع نہیں ہے, ناجائز کام مت کرو. ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پتلون پہن رہی ہیں, بڑی اسمارٹ لگ رہی ہیں, بڑی ایسی لگ رہی ہیں, بڑا لڑکے سے دوستی, بڑا لڑکے سے دوستی. ظالموں, یہ انہیں جاہلوں کا راستہ ہے جنہوں نے, جو جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمان ہمارا دھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. جس معاشرے سے ہم بیزار ہو چکے, جس جہالت سے ہم بیزار ہو چکے, جس جہالت سے ہم انتہائی, یعنی گھبرا کر اور معذب ہو کر اسلام کی دولت کو قبول کر رہے ہیں, چین پا رہے ہیں, مسلمان آج اس کو گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں. یہ انہیں کے قول ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی. پہلے وہ کافر تھے, اب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا, اب ان کی آنکھیں کھلی اور وہ ہو رہے ہیں کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں، جن کو اللہ نے مفت میں اسلام دے دیا وہ تو اسلام سے بے خبر ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی ظلمت سے اسلام کے نور میں داخل کر دیا وہ حیران ہے کہ اب تک وہ اپنی پچھلی زندگی پر رو رہے ہیں، ان کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم کیسی زندگی ہم گزار رہے تھے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی، اب ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور مسلمان آنکھیں بند کر کے ان کے جہنمی راستے پہ چل رہے ہیں. انتہائی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی جہالت اور بہت ہی پسماندگی ہے. وہ چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کالج کے ڈگری یافتہ ہو، یونیورسٹیوں کے ڈگری یافتہ ہو، اگر اسلام سے نہیں ہے خدا کی قسم ان سے زیادہ پسماندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، ان سے زیادہ کوئی رسوا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی پوری پوری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اے غیروں کی نقالی سے حفاظت فرمائے. ساری مصیبت یہ ٹی وی اور کیبل اور وی سی آر اور موبائل اور ڈش اینٹینا اور نیٹ کیسے ان کو دیکھ دیکھ کر، اور ہم حکیم الامت کا قول ہمیشہ یاد آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ جو ہے وہ قصائی ہیں، قصائی جیسے قصائی ایک جانور کو پالتا ہے چھوٹا لے کے اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے، جب وہ بڑھ کے موٹا تازہ ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے. تو آج کل کے ماں باپ ایسے ہی ہو گئے کہ اپنی اولاد کی بیجا فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کو ایسے اسکولوں میں تعلیم دلا رہے ہیں مخلوط تعلیم کہ انگریزوں کو بھی انہوں نے بے حیائی کے اندر پیچھے چھوڑ دیا، ایسے ننگے پھر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، اور ایسے فنکشن ہو رہے ہیں، ایسے مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بے حیائی کے اندر. اس قدر یعنی یہ احساس کمتری ہے مسلمانوں میں کہ اپنا کوئی تشبس ہی نہیں، کفار کی نقالی، ہندوؤں کی نقالی، اس کی نقالی، اس کی نقالی، اپنا تو کوئی تشبس ہی نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے احساس کمتری کی کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہے، اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کے سینے کے اندر کیا غلط یہ کر رہا ہے. تو یہ جہالت اور انتہائی پسماندگی کی بات ہے. لاکھوں تم ڈگریاں لے لو، لاکھوں تم چگتوں والی ٹوپیاں سر پہ لگا لو جو اسکالرشپ کی ملتی ہے، کالی کالی گدوں جیسے لگتے ہیں، ان کی نقلیں کر رہے ہیں بس، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسی شکل کیسی لگ رہی ہے ان کی، وہ اسکالر بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ ٹوپی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی پہنی ہوئی ہے، پتنگ اوپر کالے رنگ کی پتنگ ہے اور نیچے اس پہ ٹوپی لگی ہوئی، یوں تو ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی اور ایسی بے ہنگم ٹوپیاں وہ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کون جو پڑھے لکھے جاہل کہلائیں گے، پڑھے لکھے جاہل، ایسی ٹوپیاں سر پہ لگا کے ان کو ڈگری دی جاتی ہے، تو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گدھوں کا اجتماع ہے، کالے رنگ کے کپڑے، کالے رنگ کی ٹوپیاں، بس یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بس نقصانی سے مطلب. تو آج کل کے ماں باپ ہی کہ اپنے اولادوں کو کالجوں میں، ایسے کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ تعلیم دلا رہے ہیں جو عورت کے لیے ہے ہی نہیں، مردوں کے لیے ہے کہ بھائی چلو ایک فن اختیار کرنا ہے، کیونکہ مرد کے ذمے کمانا ہے، مرد کے ذمے گھر چلانا ہے، نہیں عورتیں بھی پڑھ لکھ رہی ہیں، وہ بھی مرد کے برابر آنا چاہتی ہیں، مت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں اس کو مت کے برابر، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہی نہیں مت، بہت سی اس کے اندر ایسے فرق ہیں کہ جو کبھی بھی مت کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ کس قدر جہالت کی باتیں ہیں. ہم مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کس کی تکلیف کر رہے ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بیجا فرمائشیں پوری کر کر کے ہم ان کو جہنم کے راستے پر لگا ہے، قصائی بن گئے ہیں کہ اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں. جہاں طرح سے اولاد نے فرمایا کہ چلو بھائی چھوٹی ہے ابھی دے دیتے ہیں اولاد میں ٹھیک ہو جائے گی، نہیں، چھوٹے بچپن ہی سے اس کو اسلام کی تعلیمات دو، ورنہ بڑے ہو کر تم سے بغاوت کر ڈالے گی. اب تم کہو گے تو قرآن پڑھو، وہ قرآن نہیں پڑھے گی، اب تم کہو گے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ تم نے بیج ان کے اندر انگریزیت کا ڈال دیا ہے، بیج ان کے اندر تم نے نافرمانی کا ڈال دیا ہے. اب بیج ڈالا نیم کا، اب تم کہہ رہے ہو کہ کسی طرح اس میں سے آم نکلا ہے، کسی طرح اس میں سے سیب نکلا ہے، کسی طرح اس میں سے انگور نکلا ہے، کیسے ہوگا جب تم نے بیج نافرمانی کا ڈال دیا، بیج غیروں کی نقالی کا ڈال دیا، اب تم کو اب وہ اسلام پر کہاں آئیں گے، اب تم لاکھ سر پٹکتے رہو، روتے رہو، اب وہ تو بغاوت پہ آ جائیں گے. گھروں سے بھاگ رہی ہیں لڑکیاں، کتنے معزز خاندانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، عشق کا بھوت سوار ہوا، بے پردگی کی وجہ سے، شرعی پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کس قدر تباہی آ رہی ہے کہ زبان پر لانا اس کو محال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل دیں اور اپنی آنکھیں کھولنے کی ہمیں توفیق دیں، ہماری آنکھیں کھول دیں، عقل سلیم عطا فرما دیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی پوری پوری تعلیمات پر عمل کرنے کی مستحکم استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان غیروں کی نقالی سے خصوصاً ہماری حفاظت فرمائے. اپنے اسلامی تشخص کو ہم اجاگر کریں, اپنے اسلام کو ہم اپنائیں, فخر کے ساتھ اپنائیں کہ اللہ نے ہم کو یہ دولت دی ہے. ساری دنیا سے زیادہ معزز قوم ہم ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے انسان کے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک معزز قوم کی طرح ہم کو اکرام فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پانی 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 پانی